نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پارہ نمبر 26 اور سورۃ الاحقاف سے یہ شروع ہوتا ہے. تھوڑا سا پارے کا بھی ٹاپک بتا دوں اور سورت میں خاص طور پہ جو چیز ہے, اس پورے پارے میں آپ کو ہبت اعمال دکھے گا, خاص طور پہ سورت محمد میں, کہ کیے کرائے اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں, جس کو آپ کی میری زبان میں کہیں کہ پکی پکائی ہنڈیا ضائع کیسے ہوتی ہے, کھانا پکا اور جل کیسے جاتا ہے. یعنی بہت ساری نیکیاں ہم نے کر لی ان 15-20-25 دنوں میں, تو کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں کچھ دن کے بعد, اس کا اس میں سبق ہے. سورت احقاف کو اگر دیکھیں تو احقاف کف کی جمع, ایک قوم کا نام ہے, اسی کی طرف اشارہ ہے. 35 آیات ہیں, مکی سورت ہے, 10 ڈفرینٹ اس کے ٹاپک ہیں. پہلا ٹاپک آیت 1-3 العزیز الحکیم کے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. پھر آیت 4-6 میں مشرکین مکہ سے جو توحید تھے ربوبیت کو تو مانتے تھے, ان کو توحید الوہیت کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے. پھر آیت 7-11 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر جو اعتراضات تھے ان کا ذکر ہے. پھر آیت نمبر 12-14 میں تورات اور قرآن کی مماثلت, یعنی سملیرٹیز بٹوین قرآن اینڈ تورا, اور توحید پر استقامت کی دعوت ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 15-20 تک مواحد باپ اور کافر بیٹے کے رویے ہیں. بہت ہی خوبصورت حصہ سورت کا, کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ نیک ماں باپ کی اولادیں بھی بگڑ سکتی ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 21-26 میں 21-26 حضرت ہود کی دعوت اور قوم کا رویہ. آیت 27-28 میں مشرق اقوام ملامت کیے گئے, یعنی ان کی ملامت کی جا رہی ہے, ان کے بتوں کی بے اختیاری بتائی جائے گی. آیت نمبر 29-32 میں جنات کا قرآن کو سننا اور دائی اور مبلغ بننا. آیت 33-34 میں خالص توحید سے آخرت پر دلائل ہیں. اور آیت 35 جو آخری آیت ہے سورت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور عزم کی نصیحت. اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تسلیاں بھی دی. اور سورت الاحقاف سورت جن کے ساتھ کے دور میں نازل ہوئی تھی, طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر 10 نبی یہ بنتی ہے, جب اللہ کے نبی پر جادوگر ہونے کا بھی الزام تھا, اور جب آپ کو طائف میں جانے کے بعد وہاں سے کوئی اچھے ریزلٹس نہ دکھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنوں کو آپ کے لیے متی کر دیا, کہ کس طرح انہوں نے آپ کا پیغام سنا اور صرف ایک لیکچر سنا اور اس کے بعد مبلغ بن کر وہاں سے چلے گئے. خوبصورت صورت ہے, آئیے پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ عمل والا بنا دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى, والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. ہم نے زمین آسمان پر ان ساری چیزوں کو جن کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے, مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا. دیکھیے تین چار چیزیں ہیں, تھوڑی سی تمہید باندھو تاکہ اگلی کافی آیتیں آپ سمجھ جائیں. تین چار چیزوں کے بارے میں جب تک آپ کا کانسیپٹ, جس کو اردو میں نقطۂ نظر کہیں گے, وہ کلیئر نہیں ہوتا نا تو عمل نہیں ہوتا. نمبر ایک, اللہ کا مقام کیا ہے. نمبر دو, رسول کا کیا مقام ہے. اور تیسری بات کیا ہے کہ آخرت کیا ہے, آخرت کی ریئلٹی کیا ہے, وہاں جا کے کیا ہوگا. اور چوتھی چیز, اس دنیا کا مقصد کیا ہے, یعنی پرپز آف لائف کیا. یہ چار چیزوں میں اگر میرا آپ کا نقطۂ نظر خراب ہوا, عمل پکے خراب. یہ جو آج امت بگڑی ہوئی ہے نا, ان چار میں سے کہیں نہ کہیں بگڑی ہوتی ہے. جس کو اللہ کا حق سمجھ آ جائے, جس کو رسول کا مقام سمجھ آ جائے, جس کو پتہ چلے مرنے کے بعد میرے ساتھ ہونا کیا, اور جس کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے, وہ مستیاں نہیں کرتا. کبھی کبھار تو ہو گیا ونس اے وائل, لیکن وہ عادت نہیں ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں ان چاروں سوالوں کا جواب خود سے مل جائے. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلق من الارض. اے نبی, ان سے کہو, کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا, یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی بھی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں اگر تمہارے پاس موجود ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. دیکھیے, باطل اغتیان والوں سے انہی کی کتابوں کے ریفرنسز مانگیے. آج بھی کئی ایسے مبلغین ہیں جو دوسروں کی کتابوں کے ریفرنسز کھول کھول کر سناتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری تو اپنی کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے جو تم نہیں مان رہے. تو کیا پتہ چلا کہ ہمارا دین دلیل کا دین ہے. فرمایا, آخر اس شخص سے زیادہ بہکا وہ اور کون ہوگا؟ ڈر نہ جائیں کہیں ہم کہ میرا نام نہ آ جائے. کون ہے وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے, جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے, بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں. لائیے تصور میں قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں, مشکل میری آسان کر دے. استغفر اللہ. اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے, اور اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر بن جائیں گے. کون؟ جو قبروں میں تھے. وہ کہیں گے کہ تم ہمیں ڈسٹرب کرتے رہے, ہم تو نم کا نوما چلے روس کی طرح سو رہے تھے, ہم نے تو توحید کے پرچار میں زندگیاں بسر کی. یہ تم نے آ کر ہمارے والے کام تو نہ کیے, لیکن انہوں نے ہمیں آ کر تنگ کرتے رہے. دیکھیے, کسی قبر کے پاس جائیں اور انہوں نے کہنا, دو دن سے میری چابی نہیں مل رہی, کدھر ہے رکھی ہوئی؟ دس دفعہ یہ جملہ بولیں اور اگر آپ کو جواب آ جائے نا تو بات بنے گی. لیکن اصل پتہ کہ آج دین پر نقلی مہریں لگی ہوئی ہے, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا میڈ ان جاپان, ہی میڈ ایز جاپان. جو عقل مند ہے وہ سمجھ جائے گا, جو بیوقوف ہے وہ دھوکے میں آ جائے گا. آج وہ ورژن دین کا عام کیا جا رہا ہے, اور اللہ معاف کرے, جتنا ریسورسز بڑھتے جا رہے ہیں, جتنے نیٹ اور میڈیا کے طریقے بڑھے, اب ایسا دین اور ہے. دل کھول کے ایسی چیزوں پہ پیسہ لگتا ہے, کیونکہ ان کے پاس جو مال ہے وہ لگنا ہی ان چیزوں پہ. نہ تو ان کے پروجیکٹس ہیں, نہ صدقہ جاری ہیں, نہ ان کو کوئی لوگوں کو قرآن سیکھنا سکھانا ہے. وہ صرف لوریاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ گرم کرتے رہیں. دعا کیجئے کہ اللہ آج صحیح اسلام کو عام کرنے والوں میں ہمارا حصہ ڈال دیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, ان لوگوں کو جب ہماری آیتیں صاف صاف سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتے, تو یہ کافر اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا؟ نہیں. قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. ان سے کہو, اگر میں نے اس کو خود گھڑ لیا ہو تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے بالکل نہ بچا سکو گے. جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے, میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے وہی کافی ہے. دیکھیں, نبی تک کو نہیں چھوڑا. وہو الغفور الرحیم, اور وہ بڑا درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. ان سے کہو, میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں, یعنی کوئی میں نیا تو نہیں آیا اس پیغام کے ساتھ. میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے. دیکھیے گا اس جملے کو, اور آج لوگوں کی عقائد نبی کے بارے میں بھی ذرا ذہن میں رکھیے, جو اکثر نعتوں میں اور شعروں میں سنائے جاتے ہیں. ایک ایک جملے پہ غور کر لیں. اللہ کے نبی کہہ رہے, مجھے نہیں پتا کل میرے ساتھ کیا ہوگا, اور حدیث میں بھی یہی لفظ ہیں, لا ادری, مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کل کیا ہوگا, اور میرے ساتھ کیا ہوگا, اور میرے ساتھ کیا کیا. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے, اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کس بار کچھ نہیں ہوں. اے نبی, ان سے کہو, کبھی تم نے سوچا اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا؟ سول سرچنگ کوشچن. کیا, اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تین سیکنڈ ذرا سوچے. جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے, قرآن کے کسی حکم کو مانتے نہیں, تو یہ اللہ نہیں کہا, اللہ کو بتا جائے گا. جیسے کچھ لوگ نا بحث کرتے ہیں, میں کہہ سکتا ہوں یہ ناروے کے لا میں نہیں ہے, خوب ڈھیٹ ہوتے ہیں, غلط بات پہ جمتے ہیں. استقامت تو ہے لیکن غلط چیز میں. پھر دوسرا لا کے ان کو بک آف لا دکھاتا, کہتا ہے یہ دیکھو. پھر اب کیا کریں, اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اچھا, پھر بدل گیا ہوگا, پہلے تو ایسے نہیں تھا. جس طرح دنیا میں اس طرح کی مثالیں ہیں نا, بعض لوگ آخرت کے معاملے میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ایک لمحے کے لیے تو سوچیے. اب میں چند کڑوے جملے بولتی ہوں, اللہ کی طرف سے بات ہے نا, بالفرض, نہ دل مانے نہ مانے, دماغ نہیں قبول کرتا، سب نے فتوے دے دیے، تسلیاں بھی ہیں، لیکن اب قرآن جو اللہ نے اتارا اس کے چند حکموں کا نام لے کر اسی جملے کو سن لیں، اگر واقعی سود حرام ہوا تو کیا بنے گا؟ اگر واقعی سود خوروں کے ساتھ اللہ نے جنگ کا فیصلہ کیا ہوا تو کیا بنے گا؟ اگر واقعی پردہ عورت کے لیے فرض ہے تو کیا بنے گا؟ اگر واقعی رشوت حرام ہوئی تو کیا بنے گا؟ دل کو پوچھئے، جب تک یہ جھنجھوڑ نہیں ہوگی نا ہمیں قرآن کے ترجمے سے زیادہ نہیں ملتا، ہماری تو سوچ ادھر ادھر ہو جاتی ہے جب ہم ترجمہ سن رہے ہوتے ہیں، جب تک سامنے نظروں کے قرآن نہ ہو. تو یاد رکھیے، چند لمحوں کے لیے سے جس حکم کو نہ ماننے کو دل کرے، سوچے اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جیل تو ہوگی، قید تو ہوگی. اور اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آئے اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. سچی بات ہے، جس نے ڈفرنٹ اینگل سے قرآن کو دیکھا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اس کو اس قرآن میں سے سب کچھ ملے گا سوائے ہدایت کے. تو اللہ سے دعا کرے وہ قرآن پڑھے جو ٹھیک پوائنٹ آف ویو سے پڑھے. دیکھیے، آپ بعض دفعہ آپ کی آنکھوں میں لائٹ پڑتی ہے نا، آپ کو صحیح نہیں دکھتا، دوسروں کو ٹھیک دکھ رہا ہے. اسکرین ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کو کلیئر دکھے، کچھ کو نہیں دکھے، کیونکہ آپ اینگل ٹھیک نہیں ہے. قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، لیکن ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے سے یہ ڈفرینٹ لگنے لگتا ہے. قریب سے اور دکھتا ہے، دور سے اور، کلوز اپ اور ہے. کبھی آپ اس کو زوم ان کریں، زوم آؤٹ کریں، فرق ہے. دورہ قرآن میں آپ بس ہم بھاگ رہے ہیں، جب آپ بعد میں اس کو وہ زوم ان کر کے دیکھیں گے کہ اللہ کے حکم پر ایک آیت جس کو ہم نے 3 سیکنڈ میں پڑھا تھا، اس پہ تو 3 گھنٹے بھی لگ گئے اور پھر بھی بات نہیں پوری سمجھ آئی. تو اس کے اینگل ہے، لیکن جب قرآن کے اندر ہی قرید کریں گے نا، دن بدن ان شاء اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی سمجھ آئے گی. والذین کفروا للذین آمنوا، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں، اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. دیکھیں، سپیریئرٹی کمپلیکس. کہتے تھے چونکہ دنیا میں باقی چیزوں میں ہم آگے ہیں نا، سٹیٹس اچھا، گاڑی ہماری نیو ماڈل کی، سیل فون ہمارا سب سے اچھا، کپڑے ہمارے برانڈیڈ ہیں، تو پھر دین بھی تو ہمارے پاس ہی اچھا ہونا چاہیے تھا نا. یہ باقی چیزوں میں رلے ملے لوگ ہیں، ان کا دین بھی ایسا ہے. یعنی یہ ہے جو لوگوں کو دین کی طرف نہیں آنے دیتی چیز. کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، باقی بھی چیزیں اچھی ہوں گی. چونکہ انہوں نے اسے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما رحمت بن کے آ چکی، اور یہ کتاب ان کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی تاکہ ظالموں کو وان کرے، متنبہ کر دے، آگاہ کر دے، ان کو ڈرا دے، اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. یہ کون لوگ ہیں؟ ہائی لائٹ کیجیے گا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے، استقامت میں قیامت ہے. جب تک استقامت نہیں ہوگی ہماری نیکیوں کی قیمت نہیں ہوگی. چیز لائیں گھر آتے ہی ٹوٹ جائے، پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ لائیں گے، خراب ہو جائے. مشین خریدی آتے ہی کھولی، خراب ہو گئی. کچی چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو. آپ کہتے ہیں گھر آتے ہی تو آدھے گلاس ٹوٹ جانے ہیں، میں کیوں اتنے مہنگے لوں؟ تو بندے کی قدر ویلیو استقامت میں. ایک بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی کی، اتنی مختصر سی اور اتنی بندے کا دل دماغ کھول دیتی ہے. بخاری کی روایت ہے، 5861 نمبر ہے. فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. اچھا، ہم کم پہ تو راضی ہیں، اس میں بھی ہمیشگی نہیں رہتی. پھر تو ہمیشہ اپنے سے پوچھئے، کیا میرے اندر استقامت ہے؟ پیچھے اتنی پیاری آیتیں سنی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، سورۃ حمیم سجدہ میں آئی تھی، وہاں بلکہ بات اتنی ہو نہیں سکی. تو یہاں ایک اور حدیث سن لیجئے. سفیان ثقفی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے مجھے اسلام کے بارے میں بس ایک بات بتائیں، بہت باتیں نہیں میں نے سننی، ایک بتائے کہ اس کے بعد نہ میں کسی سے کچھ پوچھوں نہ مجھے پوچھنا پڑے. تو آپ نے کیا کہا؟ پہلے اقرار کرو، آمنت باللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، ہو گیا، ثم استقم، پھر اس پہ جم جاؤ، بس اس سے ہٹنا نہیں ہے. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز یہ بتا دیں، صرف ایک چیز بتائیں جس سے میں بچوں. جسٹ لائک جس سے میری وہ جیسے ڈاکٹر سے کہتے تھے دوائی تو دے دی پرہیز بھی بتا دیں, کہ بس ایک چیز کا پرہیز بتائیں, تو آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی حفاظت کرو. یہ مسند احمد کی روایت ہے 19431 نمبر کی. پھر ایک اور روایت میں تھا, ثابت قدم رہو اور چاہیے کہ تم اپنا اخلاق اچھا رکھو, سلسلہ تو صحیح ہے 1228. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی سیدھا رہ نہیں سکتا, اس کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست نہ ہو, اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو. یہ مسند احمد کی روایت ہے 13048. تو استقامت میں ہماری زبان صاحبہ کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں, ہماری بہت ساری اچھی اور بری عادتیں اس زبان کے ساتھ آتی ہیں. تو آپ اور میں نیکیاں کرنا چاہتے ہیں, کریں شروع, چھوڑ دیں. مان لیے پودا لگائے پھر اس کی ٹیک کیئر چھوڑ دیں, ایک پودا پھول لگے تو دوسرا توڑ لیں, کیاری تو نہیں بنے گی. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں نا کہ ہماری نیکیوں میں پھول لگیں, بہار آئے, خوبصورت کام ہوں, تو ہمیں جمنا پڑے گا. پچھلی نیکیوں کو سنبھالو اور کرو, یہ نہیں کہ رمضان میں کچھ نیکیاں کر کے بعد میں چھوڑ دو, میں مینٹلی ڈسٹرب ہوں, میں یہ کر نہیں سکتی, میں تو بیک ٹریک ہو رہی ہوں, میرے لیے یہ مشکل ہے, میرے لیے یہ آسان ہے, یہ ہے نہیں. استقامت, آپ دیکھیے کہ اسی کا سبق بچے کے دنیا میں آتے ہی ملتا ہے. ایک شخص تھا تو اس نے کسی جگہ دیکھا کہ ایک تتلی کا بچہ ہے, اور تتلی ہے تو وہ اپنے وہ اس میں سے نکل رہی ہے جو اس کا وہ چھوٹا سا ایک اسکیلٹن ہوتا ہے نا, تو اس کو بڑا ترس آیا, ہائے وہ اتنا زور لگا رہا ہے, اتنا زور لگا رہا ہے, ایفرٹ لگا رہا ہے. اس نے کیا کیا, وہ اس کا جو انڈے کا جو چھلکا سا ہوتا ہے نا اس کو توڑ دیا, تو تتلی کا بچہ فوراً باہر آ گیا, یعنی ڈلیوری ہو گئی. لیکن آپ کو پتا کیا ہوا, اوڑ نہیں سکا. کیوں؟ کہ جب وہ اس کے اندر سے نکل رہا تھا نا اس کے شیل میں سے, تو اس کے پروں کے اندر جو لیس دار مادہ تھا نا وہ نچڑ نچڑ کے باہر گر رہا تھا. اس ساری سٹرگل میں جو اس نے خوب کوشش کی, جم گیا نا, اگر چھوڑ دیتا استقامت نہ رکھتا تو گر جاتا. وہ جب پورا اس میں سے نکلتا ہے نا تو باہر نکلتا ہے تو اس کے پر جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے سافٹ ہوتے ہیں, اڑنے لگ گیا. جب کسی دوسرے شخص نے اس بیچارے کی مدد کی کہ اس کو اتنی مشکل ہو رہی ہے, اس کو تکلیف سے بچا لوں, اس کو نکال دوں, تو وہ ہینڈیکیپ ہو گیا, اڑ ہی نہیں سکا. یہ جو سٹرگل اور جو مشکلات اور جو میری آپ کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں نا, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خیر دینے آتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ استقامت مل جائے, مجھے آپ کو ملے گا کہ آپ خوبیاں سن لیتے ہیں اور بھی دل ٹھکے گا انشاءاللہ. فرمایا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے, ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور اپنے انعامات کے بدلے میں وہ جو دنیا میں کرتے ہیں. آپ ایسے امپلائی کو کیا کہیں گے جو ہر دوسرے دن چھٹی کرے, کبھی ایک مجبوری, کبھی آج یہ ہو گیا, آج پانی گھر میں نہیں تھا, آج پانی زیادہ آ گیا, آج گرمی بہت ہی ہے, سردی بہت ہو گئی, آج مجھے دھوپ لگ رہی تھی, آج مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی. آپ ایسے امپلائی کو رکھیں گے؟ سچ بتائیں, نہیں رکھیں گے نا. اسی طرح اس مثال کو آپ 10 چیزوں پہ سوچ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مجھے آپ کو پہلے پرکھتا ہے. یہ جو بلال کو اللہ نے پرکھا تھا نا, اس لیے کہ بعد میں ان بلال نے پورے عربوں سے جا کے مقابلہ کرنا تھا. آپ کو پتہ کہ حضرت بلال جو تھے وہ حبشی تھے, کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دیتے تھے, لوگ ان سے حسد کرتے تھے, لیکن استقامت کے تحفے بعد میں عزتوں کی صورت میں ملتے ہیں. یہ بھی جملہ لکھ لیں, جس نے استقامت اختیار کی بعد میں اس کو عزت ملی, اور جو ڈیلا ٹھچکا رہا نا وہ بیچ کے ہی رہا, ادھر کا نہ ادھر کا, جان بھی شاید ایسی نکل جائے گی. اور جو جم جاتے ہیں اللہ تو ان کی روح کو بھی ایسے نکالتا ہے کہ یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجی الی ربی کی. تو اپنے لیے ہمیشہ بڑا گول بنائیں, دی بیسٹ 100 out of 100, پلس نہیں, پلس 1, پلس 2, اس سے نیچے میں نے نہیں آنا. اور جو آپ کریں گے اللہ آپ سے ویسا ہی معاملہ کرے گا. آئندہ ظن عبدی بھی, حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے برابر ہوں. بندہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں, اللہ کرا لیتا. بندہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا, اللہ کہتا ہے آپ کی مرضی. بندہ کہتا ہے میں جا سکتا ہوں, اللہ کہتا ہے چلے جاؤ. آپ کہتے ہیں نہیں جا سکتے, نہیں. آپ کہتے ہیں میں 3 سے پہلے پہنچ سکتا ہوں, اللہ آپ کو پہنچا دیتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, 4 سے پہلے تو پہنچ جاؤں گی, پھر آپ 4:15 پہ پہنچیں گے, 4 پہ نہیں پہنچیں گے. آپ میں ڈیلے ہوتے ہیں, ریلیکسڈ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بالکل ویسے ہی مائنڈ کرتا ہے. اور آپ کہتے ہیں ہمارے مائنڈ میں سے وہ کچھ نکلتے ہیں, لیکوڈس نکلتے ہیں, جن کو تھوڑا سا پتہ ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہیں. ہمارا برین ہمارے ساتھ اس طرح لگا ہوا ہے, آپ جو سوچتے ہیں اسی کے مطابق نیچے سے لیکوڈس نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. جو آپ کی انٹینسٹی سوچنے کی ہوتی ہے اتنا اسٹرانگ اور سیچوریٹڈ قسم کا فلوئڈ نکلتا ہے. ادھر کوئی مکھی آ کے بیٹھتی ہے, فوراً دماغ سے آ کے اشارہ آتا ہے کہ خارش کرو. یہ جو مچھر کاٹتے تو آپ ایک دم خارش کرتے ہیں, آپ کو کیسے پتہ لگا؟ ساتھ نے کیوں کیا؟ یہاں سے فوراً برین میں گئی، برین نے آ کے فوراً اس کو بھیجا جلدی جاؤ اس کو مارو، ہائے میں مر گئی. یہ جو کرتے ہیں نا، ہائے چوٹ لگ گئی، یہ ریفلیکسلی ہو رہا ہے. تو جیسے جسم میں ہو رہا ہے نا، ایسے ہی اللہ کے حکم سے ہمارے دین میں بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اس کے بعد دیکھیے، ماں باپ کے ساتھ تعلق کی حدیں بتا دی جا رہی ہیں اور کیا ان کے ساتھ معاملہ، بہت ایموشنل آئے ہیں، اس کو پڑھیے گا. اور خاص طور پہ اب وہ لوگ جو 40 سال کی عمر کے قریب ہیں، آج عمر کھل رہی ہے. ہاں کیسے؟ آئیے پڑھتے ہیں. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. ہم نے انسان کو ہدایت دی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا. اب دیکھیں خطرناک عمر، دو نسلوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے بندہ 40 میں، پیرنٹس بھی ہیں تو بچے بھی آ گئے. کیا کہتا ہے؟ قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا وعمل صالحا ترضاه واسلک لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. آمین تو کہہ دیں. پوری دعا پڑھی ہم نے، یہ دعا ہے 40s میں ہونے والوں کو پڑھنی. کیا 40s کے اراؤنڈ لوگوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. کیا اس نے کہا؟ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہر نیک عمل سے اللہ راضی کوئی نہیں ہوتا، اللہ اسی سے ہوگا جو اس کے رسول نے کہا تھا. اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھ کو سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. اسی طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں. وہی بات یاد رکھیں، ہر نماز نہیں، کبھی کی بہت اچھی نماز، ساری نمازیں اسی پہ کر دیں گے. ایوریج نہیں اللہ لے گا آپ سے میرے سے، ایکسٹرا ایوریج لے گا. اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. اب اس کا اپوزٹ بھی پڑھیں، پھر بات زیادہ سمجھ آتی ہے. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اوف تنگ کر دیا تم نے مجھ کو، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ یعنی وہی جملہ کہ ممی آپ ڈراتی بہت ہیں، ماما آپ ہر وقت ڈراتی رہتی ہیں، ابا تو ایسا نہیں کرتے، نہ ابا ڈرتے ہیں نہ ڈراتے ہیں، یہ اماں بیچاری ڈرتی بھی رہتی ہیں ڈراتی بھی رہتی ہیں. بس بچے ایسے جملے بول دیتے ہیں. تو کیا کہا؟ اوف تنگ کر دیا تم نے مجھ کو، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی، یہ کوئی عذاب وذاب نہیں آنا، ایسے ہی آپ ڈرتے ہیں. اور ان میں سے تو کوئی آج تک اٹھ کر نہ سکا. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی پرانی کہانی ہے، بورنگ سٹوریز، اولڈ سٹوریز، اولڈ فیشنڈ. یہ ہیں وہ لوگ جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا. ان سے پہلے جن اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے، انہی میں یہ بھی جا کے شامل ہوں گے. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں، اور دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے مطابق ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے. ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا پھر جب یہ کافر آگ کے پاس لا کھڑے کیے جائیں گے. اب دیکھیں پیچھے کون سے کافروں کی بات ہے، خود دیکھیے مضمون کے ساتھ لفظ کو فرکار ہے. ماں باپ کے نافرمان جو ان کی باتیں نہیں مان رہے، ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یہاں پہ دو کردار پورے ہوئے. اب دیکھیے کہ ماں باپ کے ساتھ انسان کا تعلق انسان کی اصل کھولتا ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے دولت مل سکتی ہے، عزت مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے، جنت نہیں ملے گی، پہلی بات. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 40 سال کی عمر ریئلسٹک کر دیتی ہے وہ لوگ جو 40 کے بھی ہو گئے اور ابھی تک بھی سنجیدہ نہیں ہوئے، ان کے لیے فکر کی بات ہے. اور یہ بڑی عجیب عمر ہے، 40 سال کی عمر میں آپ دیکھتے ہیں نبوت ملتی ہے. 40s کا بڑا اہم رول ہے، بلکہ جنتیوں کی بھی عمریں 30 سے 40 کے بیچ میں ہوں گی. پھر آپ دیکھیے جب ہم 40s میں ہوتے ہیں نا، تو بچے بھی اپنے جوان ہو چکے ہوتے ہیں، یا کم از کم ان کے قد ہمارے کندھوں کے برابر تو ہو ہی چکے ہوتے ہیں، اور ماں باپ بیچارے جھک کے اور چھوٹے ہو چکے ہوتے ہیں. دو جنریشنز کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تو بہت سمجھداری سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم کیا سوچنے لگتے ہیں کہ جیسی اٹیچمنٹ مجھے اپنے بچے سے ہے ویسی میرے بچے کو مجھ سے بھی ہوگی. یہ نہیں ہوتا. ایک جملہ لکھ لیں, فائدہ ہوگا آپ کو. آپ کو جیسی محبت اپنے بچے سے ہے نا, اور شادی شدہ بچہ ماشاءاللہ اور نئی نئی بہو آئی اور آپ کہتے ہیں اب یہ بدل گیا, اب میرے پاس تو بیٹھتا ہی نہیں ہے, یہ تو سیدھا کمرے میں چلا جاتا ہے, تو لکھ لیں جیسی محبت آپ کو اپنے بیٹے سے ہے نا ویسی محبت انشاءاللہ اس کو اپنے بیٹے سے ہوگی, آپ سے نہیں. فطری بات ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت ماں باپ کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوپس رکھیں. یہ جو ہمارا سٹائل ہے نا, جو آج مسلم سوسائٹی ہے, جو اسپیشلی ہمارا کلچر ہے, اس میں بھی اچھی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے اولاد کے ساتھ. ٹو مچ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پیرنٹس, بعض دفعہ طلاقے تک دلا دیتے, بعض دفعہ شادی شدہ کپل اپنی زندگی نہیں بسر کر پاتا. ہر چیز کو الگ رکھیے, اپنی جگہ پہ رکھیں, بس اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ تو سوچ لیں کل ہم نے بھی ڈرانا ہے. بچے کے بھی ویب سے منہ صاف کیے جاتے ہیں, ماں باپ کے بھی کرنے پڑتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں لو آپ ہوٹل جا رہے ہیں, اماں کو ساتھ لے جائیں, اماں تو اتنا آہستہ چلتی ہیں, اماں تو ٹیڑھا چلتی ہیں, اور اماں کھاتی ہیں تو نیچے گرتا. تو کیا وہ آپ اپنے چھوٹے سے بیبی کو ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے ہوٹل میں؟ وہ بھی تو کتنا کچرا پھیلاتا تھا. اگر آپ ہی اماں کا ہاتھ صاف کر دیں گے, منہ صاف کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ تب کے رہیں, جھک کے رہیں, جھک کے رہیں. اس لیے کہ آپ میں بھی اسی اسٹیج پہ آنے والے ہیں. جو جتنی اچھی آج اولاد بنے گی نا, کل وہ انشاءاللہ اتنے ہی اچھے ان کے بھی بچے بنیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رکھو. اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں سے بالکل الگ رہیں. تم خوش رہو, ہمیں نہ بوجھو, تم جو چاہو کرو, ہم تم سے کچھ نہیں کہتے. یہ بھی غلط ہے. ایکول رہیے. ویسٹ نے تو بالکل ہی مادر پدر آزاد کر دیا نا, کہ چلو بچوں کو تو پال لیتے ہیں, تھوڑا سا مجبوری ہے, اللہ نے بوجھ ڈالا ہے, 18 سال تک تو ان کو پالیں, پھر نکال دیں گے گھر سے, جیسے عمومی طور پہ ہوتا ہے سوسائٹیز میں. لیکن دونوں طرف برابری رہنی چاہیے, اچھے طریقے سے رکھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دیکھیں کہ ماں کتنی مشکل سہتی ہے. یا اللہ نے کہا مشکلوں پہ مشکلیں سہتی ہے. کئی مائیں مر جاتی ہیں بچے کو پیدا کرنے میں. پیچھے آپ کو سنایا تھا ہارٹ اٹیک سے زیادہ شدید درد ہوتا ہے ڈلیوری کا. پھر کوئی راتوں کو جاگنا آسان ہے؟ ہر وقت بچوں کی ری ری سننا کوئی خوشی کی بات ہے؟ یہ ان کی نیپیاں بدلنا کوئی خوشی کی بات ہے؟ لیکن اللہ محبت نہ ڈالے تو کوئی ماں نہ پالتی, کوئی باپ اپنے بچوں پہ نہ خرچ کرتا. یہ ہے وہ آیت جس پہ بخاری کی وہ حدیث فٹ ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں. کہا اچھا, اس کے بعد؟ کہا ماں. کہا پھر اس کے بعد؟ کہا ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا باپ. یہ بخاری کی روایت ہے 5971. یعنی ماں کا حق تین طرح, پیٹ میں رکھا, ڈلیور کیا, اور دودھ پلایا. آپ کہتے ہیں پیٹ میں رکھا, اس کے لیے بھی کوئی ہم نے دوائیاں کھا لی, ڈلیوری ہم نے پین لیس کرا لی, اور دودھ بکرے کا گائے کا پلا دیا. ہم پہ تو تین حق ہی کوئی نہیں. جب ہم نے بچوں کے حق کم کر دیے تو آج وہ بھی کم ہو گئے. جو جتنا بچوں کے اوپر لگاتا ہے اتنا بچوں کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے. فرمایا کہ کوئی بیٹا اپنے والدین کا حق نہیں دے سکتا سوائے اس ایک صورت میں, کہ اپنے باپ کو غلام پائے اور اس کو خریدے اور اس کو آزاد کر دے. یعنی ممکن ہی نہیں ہے. باپ تو نہیں غلام ہو سکتا, وہ تب زندہ, ایک آزاد گھر میں پیدا ہو گیا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 5139 نمبر کی. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. تو نیک آدمی کہتا ہے اے رب میرے درجے کہاں سے بلند ہوئے؟ تو کہا جائے گا تیری اولاد تیرے حق میں استغفار کر رہی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے 10610 نمبر کی. اور جو ماؤں کے دل بچوں میں پڑے ہوتے ہیں کبھی وہ تو دیکھیں. ماں باپ بھی بیمار ہوتے ہیں, اولاد بھی بیمار ہوتی ہے. سچ پوچھے زیادہ چوٹ کس کی بیماری کی پڑتی ہے؟ یہ ہم سب کے لیے آئینے ہیں. تو دل سے دعائیں کرے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمومنین یوم یقوم الحساب. اور یہ دعا تو آپ ساری یاد کر لیں. اور آپ دیکھیں کیسے نافرمان اولاد کا رویہ ہے. اوف, تنگ کر دیا, مصیبت. آپ کی تو نصیحت ہی نہیں ختم ہوتی. پرانے لوگ ہیں, آپ کو کمپیوٹر نہیں چلانا آتا, آپ تو ایسی ہیں. چلاتے ہیں بچے آج ماں باپ کے آگے, شاؤٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسانیاں فرما دیں اور ان جہنمیوں میں سے ہونے سے بچا لے. آپ کو پتا کہ مصعب بن عمیر جو تھے جب مسلمان ہوئے تو ان کی ماں سامنے آ گئی, کہتی میں تمہیں بخشوں گی نہیں. لیکن انہوں نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس پہ عمل کیا. اور جب مصحف کی دنیا سے واپسی کا وقت آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے نا جہنم کی, اس پہ یہ روایت آتی ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے کھانا رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مصحف بن عمیر تو شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے, اور جس چادر کا ان کو کفن دیا گیا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر کی طرف باندھتے تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں لپیٹتے تو سر کھل جاتا. یعنی وہ تو اتنی غربت کے دور میں چلے گئے, غزوہ احد میں چلے گئے تھے, مصحف شہید ہو گئے. کہا اس کے بعد ہمارے لیے اتنی دنیا کھل گئی کہ ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں ہی ہماری ساری نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا. اور پھر یہی آیت پڑھ رہے تھے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ تمہاری ساری فائدے دنیا میں مل گئے اور اتنا روئے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا. یہ بخاری کی روایت ہے 4045. تو ہمارے اسلاف اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہو جاتے تھے نعمتوں کو دیکھ کر, واہ منہ ہی کھلے ہوئے, نہیں, ان کو غم لگ جاتا تھا. اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ گرمیوں کی دوپہر تھی, خوب پیاسے تھے, بھوکے بھی تھے, کسی انصاری کے باغ میں گئے تو اس نے ان کے سامنے انگور رکھے, اللہ کے نبی بھی ساتھ تھے, تو حضرت عمر وہ انگور پکڑے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچی لسی, دودھ ملا پانی, پینے لگے, ہونٹ پاس جا رہے ہیں اور چھوڑ دیا. دیکھنے والے نے کہا کیا ہوا عمر, آپ تو اتنے پیاسے تھے. کہا میں پینے لگا تھا پر مجھے احساس ہوا کہ قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے عمر تیری ساری زندگی کی نیکیوں کے بدلے میں میں نے وہ گرمیوں کی دوپہر میں تجھے پانی پلا دیا تھا. اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تم دنیا میں موجیں کر چکے ہو, تم اپنے ایڈوانس میں سب لے چکے ہو. دیکھیے ایک میڈ ہے نا, آپ سے ایڈوانس ہی لیتی رہتی ہے تو اینڈ آف دا منتھ پے کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے تم سب پہلے لے چکی. تو جب دنیا کی کوئی نعمت آپ کے میرے گھر آئے نا تو فوراً سوچا کریں کہ کہیں یہ میرے لیے قسط تو نہیں آ گئی, کہ اللہ کہتے اس کو دنیا میں دے کے فارغ کرو, رخصت کرو ان کو جلدی سے. جس کو دینا ہوتا ہے نا مہینے سے پہلے دے کے, اچھا کل سے نہیں آئیے گا, فون کروں گی آپ کو. مطلب یہ کہ میں آپ کا کام پسند کوئی نہیں آیا. تو اللہ بعض لوگوں کو ایسے رخصت بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صرف دنیا میں نہ رکھے, دنیا بھی دے, آخرت بھی دے, اور اپنی رضا کے ساتھ دے.